الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. یہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہوگا, جو متقی ہوگا. وما نتنزلوا, اور ہمارے پیغمبر سے اے فرشتوں کہہ دو کہ ہم دنیا میں اترتے نہیں ہیں مگر تیرے رب کے حکم سے, اور اسی کے لیے ہیں جو آگے ہیں جو پیچھے ہیں اور جو اس کے درمیان میں ہیں, اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینهما, اور وہ مالک ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. فعبدہ, اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. هل تعلم له سمیا, کیا تو اس کے علاوہ کوئی اللہ کو جانتا ہے؟ کیا تو اس کے جور کا اور کوئی بھی اللہ سمجھتا ہے؟ آیت نمبر 63, 64, 65 آپ کے سامنے پڑھی سورۃ مریم کی پارہ نمبر 16, بہت عجیب ہے, اس میں جنت کا ذکر کر رہے ہیں. تلک الجنت, اس میں جنت اور جنتیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. اوپر سے جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکرۃ وعشیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. آیت نمبر 61 میں جنت کی صفت بیان کی. جنت کی صفت کہ ہم نے ایک جنت بنائی, اس کا نام جنت عدن ہے. جنت عدن, جنت میں 8 قسم کی جنت ہے. جنت عدن ایسا باغ اور ایسی جنت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. عدن کے معنی ہمیشہ. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے. دوسرے نمبر کی جنت جنت الفردوس ہے. سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اور تیسرے نمبر کی جنت جنت النعیم ہے. اس کا ذکر سورۃ یونس میں ہے آیت نمبر 9 میں. اور چوتھے نمبر پر جنت المأوی ہے. جنت المأوی سورۃ سجدہ میں آیت نمبر 19 ہے. اور پانچویں نمبر پر جنت الخلد ہے. سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 15 میں اللہ نے بیان فرمایا. اور نمبر 6 پر جنت المقام ہے. سورہ فاطر میں اللہ پاک نے 3 آیت میں اس کا ذکر فرمایا. اور 7 جنت وہ جنت السلام ہے. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 127 میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ان 8 کے علاوہ جنت عدن, جنت الفردوس, جنت النعیم, جنت المأوی, جنت الخلد, جنت المقام, جنت السلام, اس کے علاوہ سب سے اعلیٰ جو اللہ نے ہے وہ جنت الفردوس کے ساتھ مقام علیین ہے. سب سے جب روح نکلتی ہے سیدھی علیین میں پہنچتی ہے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. جنت میں 100 levels ہے, levels ہوتے ہیں فلوز, ایک پہلے فلو سے لے کر دوسرے فلو تک 100 سال کا سفر ہوتا ہے. حدیث میں ترمذی شریف میں 100 years ڈسٹینس بٹوین ون, وہ 100 level ہے نا, تو ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان میں, اب 100 level کو پہنچتے پہنچتے کتنی دیر لگے گی. روایت میں آتا ہے ایک لیول میں ساری دنیا آ جائے گی, ساری دنیا, کوئی باقی نہیں رہتا, جتنے بھی جانے والے ہیں انسان جنات میں سے. اتنی بڑی جنت اللہ پاک نے بنا دی ہے, اور اس کے پھر 8 دروازے بنائے ہیں جنت کے. ایک دروازہ باب الایمان ہے, ایک دروازہ باب الصلات ہے, اور ایک دروازہ باب الریان ہے روزے داروں کے لیے, اور ایک باب الصدقہ ہے اس میں زکات اور صدقہ دینے والے جائیں گے, اور ایک باب الجہاد ہے اللہ کے راستے میں جانے والے قربانی دینے, اور ایک باب الحج ہے, اور ایک دروازہ جس کا 8واں باب والکاظمین الغیظ والعافین ہے, غصہ کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے, وہ 8واں دروازہ. ہر ایک کو اس کا جس کے اندر عبادت کا جتنا غلبہ ہوگا وہ دروازہ اس کو پکارے گا, نماز کا غلبہ نماز والا دروازہ پکارے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ترمذی شریف کی کہ ایک عمل وہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے 8 دروازے اس کو پکاریں گے, ایک عمل ہے 8 دروازے صحیح حدیث. اور وہ کیا ہے؟ وضو کیا سنت کے مطابق, اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا ایک بار پڑھ لی اس کو جنت کی 8واں دروازے پکاریں گے. ابھی اس نے فرض ادا نہیں کیا, ابھی تو وضو کیا ہے. فرض ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اس وضو پر چونکہ اس دعا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک میں شرک کی نفی کر رہا ہے, شرک سے پاک, اور وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ بدعات کی نفی کر رہا ہے کہ میں کروں گا وہی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, توابین میں اب یہ توبہ کرتا ہے, توبہ والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے, تو اب یہ سارے گناہ سے پاک ہو کر سیدھے 8واں دروازے اس کو بلائیں گے, آ جا جنت کے دروازے, اگر ابھی تیری موت ہو جائے تو جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. یا فرشتوں کے سامنے کہا جاتا ہے, اس لیے کہ سوال ہوتا ہے ابھی تو جنت میں تو گیا نہیں ہے اور دروازے کیسے پکارتے ہیں اس کو, ابھی تو وضو کیا اس نے, مرا تو ہے نہیں, مرے گا تو جائے گا نا, یہاں تو روزانہ وضو کرتے ہیں اور روزانہ دروازے پکارتے ہیں 8واں دروازے. فرمایا ایک روایت میں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے اس نے وضو کر کے یہ دعا پڑھی ہے, گواہ رہو جب اس کا انتقال ہو تو 8واں دروازے اس کو پکاریں گے. یہ جب انتقال ہوگا تو یہ جنت کے بارے میں جنت عدن کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده, تو ایک صفت تو بتلائی کہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے, کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہم نے اس کو چھپا رکھی ہے جو لوگ غیب سے, غیب کا کیا معنی, جنت پر یقین رکھنے کے ساتھ چھپ چھپ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, وعد الرحمن عباده بالغیب, تو ہم ان کی عبادت کی وجہ سے ہم اسے اپنا جو وعدہ کیا ہے عطا کریں گے. اور یہ جنت عجیب ہے, لا يسمع, ساری جنت میں ایسا ہی ہوگا لیکن اس جنت کا ذکر اللہ کر رہے ہیں, لا يسمعون فیہا لغوا, اس میں بکواس نہیں ہوگا, جھوٹ نہیں ہوگا, غیبت نہیں ہوگی, چوری بہتان کچھ نہیں ہوگا, لغو کلام نہیں ہوگا. بس کیا ہوگا پھر, والملائکۃ یدخلون علیہم, فرشتے اس پر داخل ہوں گے, سلام علیکم بما صبرتم, دنیا میں تم نے عبادت کی ہے صبر کے ساتھ, اس پر آج فرشتے آ کر باری باری سلام کریں گے, کبھی جبرائیل, کبھی میکائیل, کبھی اسرافیل, کبھی اسرائیل, اور پھر سلام قولا من رب الرحیم, اللہ بھی سلام کرے گا. جنت الگ ہے. لغو کلام کیا ہے؟ لا يسمعون فیہا لغوا, لغو کس کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے کہ امام خطبہ دیتا ہو جمعہ کا, اس وقت اگر کوئی آدمی دوسرے سے ذرا سی بھی بات کرے گا, ویسے تو مکروہ ہے, کوئی آدمی ڈانس بھی کرتا ہو اور اس کو بھی روکنا مکروہ ہے, خطبہ سنو وہ جانے اس کا کام, اس وقت ممنوع مکروہ, لیکن اگر ذرا سا کسی سے بات کی, فرمایا بخاری شریف میں یہ لغو کلام ہے. یہ کیا کلام ہے؟ لغو کلام ہے. جنت میں ایسا لغو کلام بھی نہیں ہوگا, بالکل پاک, الا سلام سلام, سلامتی سلامتی ہے. اور پھر صبح شام جو مانگے گا کھانا اس کی چاہت کے مطابق, بکرتم واشیا, اس کے بریک فاسٹ کا انتظام, اس کے ڈنر اور لنچ کا انتظام, یہ تو انسان کی طبیعت کے مطابق ملے گا, لیکن اس کے علاوہ جو اس کا دل چاہے گا اس کو مل جائے گا, جو دل چاہے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ اصل تو یہ دیکھنا ہے. فرمایا ہم اس کا وارث بنائیں گے جنت عدن کا. وارث بنتا ہے جب کوئی باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, جب کوئی باپ کے طریقے پر چلتا ہے, باپ کے طریقے پر نہ چلے, جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کا نافرمان بنا, دوسرے طریقے پر چلا گیا تو وارث نہیں. اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی باپ کا بیٹا اسلام سے خارج ہو جائے تو وہ وارث نہیں بن سکتا باپ کے انتقال کے بعد, اور وہ مر جائے کفر میں تو اس کا باپ وارث نہیں بنتا, اس کا بالکل اسلام سے خارج. فرما یہاں ایک تو وراثت حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام والسلام, یہ ہمارے ماں باپ ہے, وہ جس طریقے پر چلتے رہے, اور ان کے بیٹے ابراہیم اور نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چلتے رہے, اگر تم اسی طریقے پر چلتے رہو گے تو تلکا, جیسے ان کو کہا تھا کہ تم جنت میں تم کھاؤ پیو, حضرت آدم علیہ السلام سے کہا, پھر کوئی مسٹیک ہو گئی تو ان کو جنت سے نکالا, پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. فرمایا جو ان کے طریقے پر چلتا رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کا وارث انہیرٹس بنائے گا, نہیں تو نہیں. دوسری تفسیر, ہر انسان کے لیے ایک جگہ اللہ نے جنت میں بنائی اور ون پلیس ان جہنم, یہ ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں ہے. اگر یہ جنت میں چلا گیا تو اس کی جہنم والی جگہ جو ہے اس میں جو اللہ کا نافرمان اس کو رکھا جائے گا, اگر یہ جہنم میں چلا جائے تو پھر اس کی جنت والی جگہ کوئی زیادہ ایمان لے آئے, نیا ایمان لے آئے, اس کو دے دی جاتی ہے. اس لیے جنت کے وارث بننے کے لیے اللہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں, Who can be the inheritors of جنت العدن, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا, جو تقوی والی زندگی گزارے. تقوی کا اعلی درجہ تو کفر شرک سے بچنا, یہ ادنا کفر ہے. اصل تو اسلام کے اندر میں آنے کے بعد
کبیرہ صغیرہ شک و شبہات سے بچنا اعلیٰ درجہ ہے، اور کفر اور شرک سے بچنا یہ کم سے کم تقویٰ کا درجہ ہے، جو عام طور پر مسلمان کفر اور شرک نہیں کرتے ہیں لیکن گناہ بہت کرتے ہیں. فرمایا اگر یہ تقویٰ والی زندگی گزارے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں، پچھلی کتابوں پر قرآن پر ایمان رکھیں، یہ کامیاب ہوں گے، ان کو اللہ دے گا. اس لیے اس کا سب سے آسان راستہ، سب سے آسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا، اللہ کے سامنے بار بار رونے والا، استغفار کرنے والا لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے. یہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. لمبی لمبی عبادت کے بجائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے بچا لو. اور اللہ کو یہ بندہ جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. وخیر الخطائین التوابون، سب سے بیسٹ گنہگار، بیسٹ گنہگار بھی کبھی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہ بیسٹ گنہگار کون ہے؟ توابون، جو توبہ کر. کبھی کوئی بیسٹ گنہگار دیکھا؟ بہت اچھا گنہگار یہ، بہت اچھا شرابی ہے یہ، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کل بنی آدم خطا ہو، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے. وخیر الخطائین، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بیسٹ گنہگار کون ہے؟ التواب، جو توبہ کرے. کیا اسلام ہے، کتنا نرم، کتنا بہترین، ہمیں بلا رہا ہے توبہ کر لو، توبہ کر لو اور میرے قریب ہو جاؤ. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے. ویحب المتطہرین، گھر میں سنت پڑھ لی، سنت اور فرض کے درمیان توبہ اکیلے اکیلے کر لی، کبھی نفل پڑھ لی، کبھی شراک پڑھ لی، چاس پڑھ لی، پھر اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانچ دس پندرہ بار استغفر اللہ، استغفر، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، توبہ کر دے، آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہو جائے، پھر ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی آنسو ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ اصل میں بخاری اس آیت، ویسے تم پڑھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت میں. وما نتنزل الا، ہم نہیں اتارتے مگر تیرے رب کے حکم سے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں تم قرآن کے ساتھ حدیث کو سمجھو گے تو ہی تم صحیح راستے پر چل پاؤ گے. اگر تم حدیث کا انکار کرو گے، صرف اہل قرآن اپنے آپ کو کہو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے. بخاری شریف میں اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ضرورت پڑتی تھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنے کی، اوپر سے میسج لانے کی. کبھی نہ کبھی مشرکین سوال کر لیتے تھے، یہود و نصارہ سوال کرتے تھے، جیسے وہاں اس کے پہلے سورۃ الکہف میں گزرا کہ اصحاب کہف کون ہے، یہ روح کیا چیز ہے، اور یہ ذوالقرنین کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بتاؤں گا، چونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. تو ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، چھ دن گزرنے لگے تو مکہ کے کافر مشرکین کہنے لگے، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی نے کہا، نعوذ باللہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تیرے دوست شیطان نے تم کو چھوڑ دیا. یہ کہا اللہ کے نبی، دل میں آتا تھا میں اوپر سے نیچے گر جاؤں، کب وہی آئے گی، کب وہی، انتظار انتظار انتظار. پھر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر، تو بڑا انتظار رہتا تھا. تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا تم میرے پاس آتے ہو بہت مرتبہ، ایک نبی ایسے ہیں کہ کسی کے پاس 10 مرتبہ, کسی کے پاس 20 مرتبہ, کسی کے پاس 50 یا 100 مرتبہ, کسی کے پاس کئی ہزار مرتبہ, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ایک نبی ایسے ہیں جن کے پاس 1,24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں, اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. 124,000 اتنی بار. پھر بھی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام, جتنی بار تم میرے پاس آتے ہو اس سے زیادہ مرتبہ میرے پاس آیا کرو, بہت آؤ بہت آؤ. ملاقات کرنا چاہتے تھے ہر وقت, جبرائیل اوپر سے آئے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا, جاؤ میرے نبی کو بتلا دو, یہ میسج دے دو, وما نتنزل الا بامر ربك, جب تک میرا رب تیرا رب تجھے کہتا نہیں وہاں تک تم جا نہیں سکتے. اللہ کے حکم کے تابع ہیں, فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اشارہ بھی اس طرف کر دیا کہ جو فرشتوں کو ہی پوجا کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اختیار ہے, وہ بھی سمجھ لے فرشتے مختار نہیں ہیں, اللہ ہی سب کچھ ہے. فرشتوں کے پاس بھی طاقت نہیں ہے, حالانکہ اتنا بڑا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کہ ایک اپنے ونگز کھولے تو مشرق سے لے کر مغرب تک پورا بھر جائے, پورا ایسے ان کے 600 پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام سہیلی فرماتے ہیں کہ وحی کی 8 قسمیں ہیں, اس میں سے ایک قسم کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے 600 پر کے ساتھ. تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے, اور وہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی کبھی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہاں پر کہہ دیا, لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک, اللہ کے علم میں ہے میرے نبی, فکر نہ کرو میں آؤں یا نہ آؤں تمہارے پاس, اللہ کو سب کچھ پتا ہے. ما بین ایدینا کی تفسیر مستقبل کا, وما خلفنا ماضی کا, پاسٹ لائف فیوچر لائف, وما بین ذلک اور حال میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے. وما کان ربک نسیا, دنیا بھول سکتی ہے, دنیا مسٹیک کر سکتی ہے, اور نبیوں کے نبی امام الانبیاء بھی بھول سکتے ہیں, لیکن اللہ نہیں بھول سکتا. وما کان ربک نسیا, بخاری شریف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 5 بار بھول گئے نماز میں, اس میں ایک مرتبہ ظہر میں, ظہر کے اندر میں. تو جب نماز سلام پھیر کر اپنے حجرے میں جانے لگے تو صحابہ تو ویسے بھی گھبرائے ہوئے بول نہیں سکتے تھے, ابو بکر صدیق کی مجال نہیں, حضرت عمر کی مجال نہیں, حضرت عثمان, حالانکہ سب سے زیادہ اول الاحلام, عقل مندوں میں سب سے زیادہ عقل مند یہ صحابہ, وہ پیچھے کھڑے رہتے تھے, ان کی بھی یا کیا کہتے ہیں گٹس اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھے. خرباق ابن ساریہ صحابی ہے, کھڑے ہو گئے پیچھے پیچھے, جن کو ذوالیدین کہتے ہیں, صحابی کو لقب کیا ذوالیدین, ذوالشمالین ان کا لقب ہے, وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور پوچھا, یا رسول اللہ اقصرت السلام نسیتا, نماز کیا کم ہو گئی ظہر کی, بجائے 4 کے 2 ہو گئی, یا تو آپ بھول گئے؟ آپ نے ایسے دیکھا, صحابہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا, اللہ کے رسول کو کوئی پتا نہیں, 2 رکعت گھر میں جا رہے ہیں, جا کر پیچھے پیچھے کہا قصرت الصلاہ, نماز کیا کم ہو گئی, یعنی وہی آئی کہ 2 ہو جائیں ابھی ظہر کی, یا پھر آپ بھول گئے؟ فرمایا وکل ذلک بینک, اس میں سے کچھ بھی نہیں, نہ کب ہوئی نہ میں بھولا ہوں, امدد فقور, کچھ نہیں میں بھولا ہی نہیں. تو کہا ابو بکر یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جی اللہ کے رسول, اب بول رہے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی. ابو بکر صدیق کی ہمت نہیں ہو رہی, حضرت عمر کی ہمت, ہاں اللہ کے رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آنے کے بعد آپ نے دوسری 2 رکعت نماز پڑھائی, اور سلام پھیر کے پھر نماز ختم کر دی. شروع شروع میں نماز میں سلام, نماز میں بات چیت. آتے تھے صاحب پترے کتنی ہوئی بھائی, کتنی رکعت ہو گئی؟ وہ کہتے تھے دو ہوئی. شروع شروع میں سلام بھی کرتے تھے, سلام کا جواب بھی دیتے تھے. جب قرآن کی آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اب سے نماز میں چپ, سلام بھی نہیں, بات بھی نہیں, کچھ نہیں, خاموش. وہ ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور پیچھے جواب نہیں دیا, بولتے کیوں نہیں؟ تو بالکل خاموش ہے, کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ ابھی آیت اتر چکی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا نماز کے بعد, کہ مجھے جواب نہیں دیا یا رحمک اللہ. فرمایا ابھی نماز میں بات کرنا ممنوع. تب پتا چلا ہوتا تھا بہت سارے صحابہ کو, جیسے نماز میں قبلہ اقصا کی طرف تھا اور پھر قبلہ کی طرف ہو گیا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتا ہے, لیکن مسجد قبا میں کسی کو پتا نہیں, وہ تو وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. ایک صحابی فجر کی نماز پڑھ کر گئے اور چلتے چلتے قبا میں پہنچے, ان کی جماعت ہو رہی تھی, ان کو کہا گھومو, تب ان کو پھر گھمایا. اور یہی روایت مسجد قبلتین کی بھی ہے, بعضوں نے مسجد قبلتین کو لکھا, بعضوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پوری فرمائی. ایک مرتبہ مغرب میں, مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں التحیات میں نہیں بیٹھے, اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے. اب پیچھے سے وہ لقمہ دے رہے ہیں صحابہ کرام, چونکہ وہ تو پتا تھا کہ ابھی تیسری کے لیے کھڑے ہوئے, التحیات نہیں پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, مسئلہ سکھایا, قریب الى القیام ہو تو کھڑے ہو جاؤ, قریب الى القعود ہو تو بیٹھ جاؤ. اگر تم کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تو اب دوبارہ بیٹھنا نہیں ہے. مصلیوں کے مسئلہ سیکھنا چاہیے, لقمہ نہیں دیتے رہنا چاہیے. اگر یہ حصہ جو ہے, یہ پندلی جس کو کہ یہ اور یہ پیچھے, یہ اگر ساتھ میں ابھی ہے اس طریقے سے, ابھی ایسا ہے تو بٹھاؤ, لیکن اگر یہ الگ ہو گیا تو اب نہیں, کھڑے ہو جانے دو. اس لیے کہ دو مرتبہ اتحیات نہیں ہے, بس کھڑے ہو گئے کھڑے ہو جاؤ. چونکہ پہلی اتحیات واجب ہے, دوسری اتحیات فرض ہے, پر واجب چھوٹے تو سجدہ سہو ہو جائے گا. ہاں اگر آخری چھوٹ جائے تو فرض, فرض چھوٹے تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا, نہ بھولے سے نہ جان بوجھ کر نماز توڑنی پڑے گی. تو اب یہ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ.
سبحان اللہ کہنا چاہیے,
سبحان اللہ. اگر وہ قریب القیام ہے تو پھر کھڑے ہی ہو گئے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ کہا لیکن کھڑے بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے, چونکہ وہ قریب الى القیام تھے, کھڑے ہونے کے قریب تھے تو کھڑے ہو گئے, بیٹھے نہیں. اور بعد میں کیا کیا, سجدہ سہو کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہ مسئلہ بھی بتلا دیا. ہوتا ہے, اور ایسی بہت سی مرتبہ فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے سے واپسی میں سلا دیا, ایسا سلایا کہ سورج نکل گیا. حضرت بلال ایسے بیٹھے سورج کی طرف, میں جاگوں گا. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول آج رات I'm going to stay awake whole night, I'm going to wake you all up فجر صلاۃ. اور ایسے بیٹھے سورج کی طرف چہرہ کر کے, صبح صادق مجھے نظر آئے سب کو اٹھا دوں گا. صبح صادق کیا, سن رائز پر بھی نہیں اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی کرنیں چہرے پر پڑی تو اللہ کے نبی پہلے اٹھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. فرمایا بلال دیکھو نا, اور فرمایا یہاں سے نکلو, یہاں شیطان نے ہمیں سلا دیا. اور ایک جگہ پر فرمایا, روایت میں آتا ہے, اللہ نے مجھے سلایا تاکہ میں تمہیں بتلاؤں کہ قضا نماز کس طرح پڑھنی ہے. یہ بھی رحمت ہے نا, یہ بھی رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قضا ہی نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو قضا نماز کے مسائل کا پتہ کیسے چلتا؟ یہ بھی عجیب چیز ہے. تو مسٹیک کروانا, بھول کروانا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اسی لیے قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھول کروائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھول کروائی ہے تاکہ امت کو پتا چلے. لیکن ایسی باتیں ہیں جس میں نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے تو پھر صحابہ سے کروائی, زینا کروا دیا تو اس پر کیسے ان کو سزا دی جائے گی؟ عورت نے زینا کیا صحابی سے ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آئے اور انہوں نے کہا ہم سے ایسا ہو گیا, اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا شاید کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, ادھر چہرہ پھیرا ادھر, لیکن بار بار وہ اصرار کرنے لگے عورت بھی اور صحابی بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا اب کیسے ان کو سنسار کیا جائے گا. حالانکہ وہ زینا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی توبہ کر چکے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے اگر ان کی توبہ کو شیئرنگ کی جائے پورے مدینے کے صحابہ پر تو سارے صحابہ کی مغفرت ہو جائے. صحابہ ایسی توبہ کر چکے, ہماری توبہ سے تو بہت اعلیٰ توبہ ان کی ہوتی تھی, پھر بھی مسائل. تو جو کام اللہ کے نبی کی شان کے مطابق تھے ان سے کروائے بھلوایا تاکہ امت کو پتا چل جائے, اور جو کام نبی کی شان کے مطابق نہیں, چونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں, یہی نبی یہی صحابہ ان کا دین ہی آگے چلنے والا ہے, ان کا دین ہی آگے چلنے والا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا, اور وہی ساری باتیں احادیث میں بڑی پڑی ہے, فلاں صحابی سے ایسا ہوا, فلاں صحابی سے ایسا ہوا, فلاں صحابی سے ایسا. تو فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اور آگے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا, سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, تیرا اللہ مستقبل کو جانتا ہے, ماضی کو جانتا ہے, حال کو جانتا ہے, انہیں پتا ہے سمندر میں کتنے جانور ہیں, کس کو کب کھلانا, کس کو کیا کھلانا, اس کو فکر ہے نا, سب کی فکر اس کو ہے, پہاڑ کے اندر میں کون سا کیڑا ہے, کون سا جانور ہے, کون سا درندہ ہے, کون سا پرندہ ہے, اس کو پتا ہے, ہمیں کیا پتا ہے, کون سے درخت پر کون سی چوٹی چل رہی ہے, کتنی چوٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کون سے فروٹ کے اندر میں کون سا کیڑا ہے, سب کو پالنے والا, کھلانے والا, جلانے والا سب کچھ اللہ ہے. فرمایا سب بھول سکتے ہیں, تیرا رب نہیں بھولتا,
سبحان اللہ,
تیرا رب نہیں بھولتا. عجیب, اگر اللہ ہی بھول جائے تو
اللہ
ہی بھول جائے, نعوذ باللہ, ہو نہیں سکتا. دنیا دھرم سے پرم ہو جائے, موسیٰ کیا فرمایا دو گلاس کو ساتھ میں رکھ کے سو کھڑے رہو, وہ تو ایسے اسرائیلی روایت ہے, امام رازی نے لکھی ہے ایسے کھڑے رہو ایسے پکڑ کے, اور نیند پوری رات, صبح نیند ٹکرائے دونوں گلاس ٹوٹ گئے. پر میں موسیٰ ایک رات کی نیند تو جاگا, ایک رات جاگا, نیند کا جھونکا لگا دونوں گلاس ٹوٹ گئے, اگر میں اللہ سو جاؤں تو دنیا ٹکرا جائے گی. لا تاخذ سنۃ ولا نوم, نہ جھونکا آتا اللہ کو, ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, یہ حی قیوم زندہ ہے, ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا, قائم ہے, قائم رہے گا, یہ صفت خدا ہے. فرمایا اسی کو آگے کہہ رہے ہیں رب السماوات والارض, وہی آسمانوں کا رب, زمین کا رب, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان میں اللہ نے بنایا, وہ سورج میں بھی مخلوق ہے, سپیس میں بھی مخلوق ہے ان کے مطابق, وہ آسمان میں بھی, وما يعلم جنود ربك الا هو, کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے, سمندر میں مخلوق, زمین میں مخلوق, پہاڑوں میں مخلوق, کہاں کہاں مخلوق ہے, کس کو کب کھلانا, کیسے کھلانا, کہیں رات ہو گئی, کہیں صبح ہے, اور کہیں دوپہر ہے, اور کہیں شام ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا ہے, کہیں بارش ہے, کہیں ٹھنڈی ہے, کہیں گرمی ہے, یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی اللہ ہے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوا, آؤ نا میری عبادت کرو, بھولے کیوں مجھے, ہے کوئی اور, اللہ اسی کہہ رہے ہیں واستبر لعبادتی, اور ایسا نہیں کہ آج آیا کل نہیں, کل آیا پرسو نہیں, اور ایک حاجی صاحب مجھے ملے, میں نے بہت دن کے بعد نظر آ گئے مسجد میں, کیا بات ہے, کہا آئندہ جمعہ کو کیس ہے تو اسی لیے میں اللہ کے سامنے آ گیا, تیرے کیس کی وجہ سے تو اللہ کے سامنے آیا, کورٹ میں جانا ہے, اللہ کو تو کیس ہو یا نہ ہو روزانہ یاد کرو. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِي, جمے رہو عبادت پر, جمے رہو. ہاں یہ اصل ہے, یہ اصل ہے جمے رہنا ہر نماز میں ہر عبادت برابر سے, تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو. خیر العمل ما دیما لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کوکین کی طرح نہ ہو کہ وہ اس میں سے گیس نکل گیا ختم, نہیں. خیر العمل, بیسٹ عمل وہ ہے ما دیما, جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو, ہمیشہ. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا رب ہے, هل تعلم له سميعا, کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی اللہ ہے؟
نہیں,
نہیں کوئی نہیں. ایک اللہ جس کو آسمان کی فکر, زمین کی فکر, فرشتوں کی فکر اور اوپر کی مخلوق کی فکر, زمین کی, سمندر کی, پہاڑوں کی, جنگلوں کی, سب فکر اللہ کو. هل تعلم له سمیا, ایسا کوئی اللہ ہے جو یہ سب کر سکے؟ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ گویا ایک ہیڈنگ بنایا اللہ پاک نے کہ یہ ہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. کیوں؟ مکہ والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے, مکہ والوں کا عقیدہ. آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے, آج بھی ہے, وہ یہی کہتے ہیں جس کو اللہ آگے کہہ رہے ہیں. وہ یقول الانسان, انسان کہتے ہیں اذا ما مت لسوف اخرج حیا, کہ جب انسان مر جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہاں ہاں نکالا جائے گا, کوئی شک نہیں ہے. بلکہ انسان مسلمان کی سرکمسائز اور ختنہ کی جو چمڑی کاٹی گئی, مجھے پتا نہیں ہے کس ڈاکٹر نے کہاں پر کس جگہ پر کہاں دفن ہوئی, پتا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ اتنی چھوٹی چمڑی کو بھی لائے گا, دوبارہ اسی جگہ پر حاضر ہو جائے گی. اتنی چیز کو اللہ لا سکتا ہے. انسان تو کچھ نہیں تھا, میں نے بنایا, اب تو ہے, اب تجھے بنانا میرے لیے بہت آسان ہے. کچھ نہیں تھا. ویقول الانسان اذا ما مت, یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک روایت میں ابو جہل ہے, ایک روایت میں عاص بن وائل ہے, ایک روایت میں ولید بن مغیرہ ہے, اور ایک روایت میں عقبہ ابن محیط ہے. وہ کہہ رہے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے, کر لو جو کرنا ہے, کھا لو جو کھانا ہے, پی لو جو پی لینا ہے, مزے کر لو, بس مرنے کے بعد کچھ نہیں. وہ ایک صحابی نے سوال کیا نا, میرا قرض دے دے, میں نے تیرے گھر کام کیا, مزدوری کی ہے. فرمایا کیسا, چلو جا یہاں سے. کہا پھر بعد میں دینا پڑے گا اللہ کے یہاں. فرمایا اوہو ابھی میرے پاس اتنا مال ہے, جب میں مر گیا دوبارہ زندہ ہونا تو ہے ہی نہیں, اگر ہو گیا تو میرے پاس تو اس سے زیادہ مال ہوگا, وہاں دے دوں گا تجھے, وہاں دے دوں گا. اللہ اکبر. ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان, انسان کو یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل شیئا, تو کچھ نہیں تھا اور میں نے تجھے پیدا کیا, تو کچھ نہیں تھا, بالکل تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ, تیرے رب کی قسم, اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے رب کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, اپنی قسم, تیرے رب کی قسم. لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ, تمہیں بھی زندہ کروں گا دوبارہ قبر سے, اور تیرے ساتھ تیرے شیطان کو بھی زندہ کروں گا. لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضَرَنَّهُمْ, پھر میں تم سب کو حاضر کروں گا, کہاں پر؟ حول جہنم جسیا, جہنم کی چاروں طرف. اب چل اندر میں, اللہ کہہ رہے. ہائے 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 ہائے, ایسے وقت بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم میں گھٹنوں کے بر جسیا کا معنی کیا جائے, وہ جہنم نظر آئے گی نا, تو ایسے کہ کسی آدمی کو بیٹھنے میں تکلیف ہونا تحیات میں, تو کیسے ایسا بیٹھے گا جہنم کے سامنے, ہو ابھی کیا ہوگا جہنم سامنے ہے. یہ ہے جسیا, دس از اے تفسیر آف جسیا, گھٹنوں پر بیٹھے گا یہ جہنم کے سامنے, حول جہنم, جہنم کے پاس گھٹنوں پر بیٹھے گا یہ. ثم لننزعن, من کل شیعت. ہا ہا, اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ہر جماعت میں سے الگ کریں گے, اے گنڈا ادھر آؤ, اے ادھر آ, اے ادھر آ, اے ایسے ہر جماعت میں سے, تو ادھر نکل, تو ادھر نکل, آ میرے سامنے. ایسا وہ کیسے پولیس کرتے ہیں نا, یہ بڑا یہ بڑا, چل ادھر آؤ ادھر آؤ, ایسے اللہ کرے گا سب جماعت میں سے نکالیں. لننزعن من کل شیعہ, ہر جماعت میں سے ہم نکالیں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا, خدا کے مقابلے پر تم بہت دلیری کرتے تھے, خدا کا مقابلہ کرتے تھے, ہے نا. یہ ہے رحمان کا لفظ ہے, اللہ پاک لائے. پتا نہیں انسانوں کو کہ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تو بڑا رحمان ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے نا, الرحمن فاسأل بہ خبیرا, میں رحمان ہوں, پوچھو ان لوگوں کو جو میری حالت کو جانتے ہیں, جا کے پوچھو علماء سے رحمان کون ہے. اگر تو آ جاتا تو آج تیری حالت نہ ہوتی. فرمایا شد علی الرحمن, رحمان کے سامنے دلیری کرتا تھا. اللہ نے اپنا نام نہیں لیا, اللہ نہیں لیا اور کوئی نام نہیں لیا, رحمان. اور اللہ نے قرآن کو بھی بسم اللہ الرحمن, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن. رحمان کا معنی وہ اللہ جو ہر بڑی بڑی نعمت کو دینے والا, جو کوئی نہیں دے سکتا, ایمان کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے, ہدایت کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا یہ رحمان نے کیا ہے, رحمان نے کیا. جنت کوئی نہیں دے سکتا سوائے رحمان کے, ہر جگہ رحمان 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 لا کر اشارہ کیا. او لوگو, تم رحمان کے سامنے ڈھیلڑی کرتے تھے, آ جاؤ آج جہنم کے پاس, میں تمہیں بتاتا ہوں. ثم لنحن عالم, ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو دوزخ میں زیادہ جلنے والے ہیں. ہم اولا بہا سلیا, سلا یسلا سے وہ کہتے ہیں نا, وہاں پر سیسلا نارن ذات لہب, ابو لہب کے بارے میں سیسلا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا. آج اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کس کو کون سی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا. اللہ حفاظت فرمائے جہنم سے, بڑی خطرناک. تم جہنم کا ذکر پڑھو بخاری مسلم ترمیزی میں, یہ ایک ایک دانت جہنمی کا, ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا, ایک احد پہاڑ, ایک شولڈر سے لے کر ایک شولڈر تک ایک سال کا فاصلہ ہوگا, چلے یہاں سے ایک سال لگے, ایسے اس کے بڑے یہ بدن کیا جلے گا. اللہ اس کو ایسا بدن دے گا پھر جلائے گا, اور چمڑی اس کی اتنے بڑے بدن والے کی 70 times جلے گی اور 70 times نہیں ہوگی, موت ہی نہیں ہے نا. لا یموت فیہا ولا یحیا, موت بھی نہیں زندگی, زندگی اس لیے نہیں کہ بچے گا نہیں, موت اس لیے نہیں کہ مرے گا نہیں. اللہ جہنم سب سب کی حفاظت فرمائے, ایمان پر باقی رکھے, اور اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے. بس آیت 70 تک ختم کرنا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن اور قرآن کی باتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا رحمان و یا رحیم, یا حنان و یا منان, یا دیان و یا سلطان, اے میرے مالک تیرا کلام کتنا بڑا ہے مالک, اے اللہ کتنا پیارا ہے, تو نے ایک ایک بات کیسی کیسی بیان کی ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کی بات سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیری عبادت میں لگا دے اور تیری عبادت میں جمع بھی دے, تیری عبادت میں لگا دے اور تیری عبادت میں جمع دے, ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے اور اسی پر جمع دے, ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے, اے اللہ اسی سے بچا لے. اے میرے مالک ہمارے ہاتھ بھی تیرے قبضے میں ہے, ہماری آنکھیں, ہمارا منہ, ہمارا دماغ, ہمارا بدن تیرے قبضے میں ہے, تو ہمارا ولی ہے, ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے, صراط مستقیم پر چلا دے, ہماری آل اولاد کو چلا دے, ہمارے رشتہ داروں کو چلا دے, بھائی بہنوں کو چلا دے, اور اسی پر چلاتے ہوئے ہمیں دنیا سے اٹھا بھی لے. اے میرے مالک ہم سے راضی ہو جا, اس مجمع کو قبول فرما, اس مجمع کو قبول فرما, قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما, قرآن کی رحمتوں سے مالا مال فرما. او رحمان الرحیم, اے اللہ تیری رحمانیت کا واسطہ, تیری رحیمیت کا واسطہ, اس قرآن کی برکت سے, اس مجلس کی برکت سے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, عافیت کے فیصلے فرما, رحمت کے فیصلے فرما, مغفرت کے فیصلے فرما. پتا نہیں کتنے دن باقی ہے, پتا نہیں کتنے دن باقی ہے میرے مالک, جو بھی دن باقی ہو, جو بھی ایام باقی ہو, جو بھی مہینے سال باقی ہو, تیری رحمت میں, تیری عبادت کے صدقے, تیرے ہی لیے عبادت کے میں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے گھر والوں کی سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جہاں جہاں یہ آواز لوگ سن رہے ہیں, ریسیور کے ذریعے, مکسلر کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے, سب کی مغفرت فرما, سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہ قرآن کی برکت سے پاکستان میں سیلاب زدہ لوگ مشکلوں میں پھنسے, الہ العالمین ان کی غیب سے نصرت فرما. اس قرآن کی برکت سے اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اس قرآن کی برکت سے میرے مالک, اور تیرے گھر میں بیٹھے ہیں جو بھی بیمار ہو, اس مجمع میں, گھروں میں, ہسپتال میں, جہاں کہیں دنیا میں, سب کو شفا کاملہ, عاجلہ, دائمہ, مستمرہ نصیب فرما. ہر چھوٹی بڑی دکھ دردوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, آنے والی مشکلات اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما. اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, ان مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والی وسلم اجمعین. برحمتہ
آمین.